حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قیامت کی رات آ گئی، فزیکلی شاید ہمیں اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہ ہو، لیکن فاطمہ کے گھرانے کی یہ آخری آباد رات ہے. آنے والے کل کی رات اس سے بھی زیادہ بڑی قیامت کی رات ہے، لیکن یہ دور رات ہے. اور ایسی اس میں دل بھی نہیں چاہتا کہ کسی اور قسم کا بیان کیا جائے، لیکن جیسا بھی آپ نے برادر محترم احسان بٹ صاحب سے سنا، یا یہ میزہ کے پہلے عشرے کی آخری مجلسیں ہیں، تو بہت ساری باتیں نامکمل رہ گئیں. ان میں سے وہ باتیں کہ جو صرف ان مومنین کے فائدے کے لیے ہیں کہ جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ آخری جو دو تقاریر ہوں گی عاشورے کے بعد اس میں آئیں گی، لیکن باقی چیزیں جو عام استفادے کے لیے ہیں ان کو آج کی تقریر میں جمع کرنے کی مجبوری، ورنہ دل نہیں چاہتا کہ آج مصائب کے بیان کے علاوہ کوئی بیان ہو. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے موضوعات نامکمل ہیں اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں. کربلا کے جہاد آج کی رات سے لے کے کل کی سہ پہر تک آقا نے بار بار اپنے مقصد کو بھی بیان کیا، اور بار بار وہ تقاریر کی جس میں کچھ ایسے پیغام آئے ہیں جس پر یزیدی تو کیا توجہ دیتے، بہت سے صاحبان ایمان بھی توجہ نہیں دیتے. مثلا گزشتہ دو دن سے یا تین دن سے ضمنی طور پہ صحیح جو بات بار بار آ رہی تھی کہ مال حلال اور مال حرام، یہ میدان کربلا کے اہم ترین خطبات میں سے ایک کا جملہ اب تو بہت زیادہ ممبروں سے پڑھا جانے لگا ہے، اس لیے مجھے کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ صبح عاشور، اذان فجر، نماز فجر، ان مراحل سے جب آقا حسین فارغ ہوئے تو لشکر کی ترتیب ہونے لگی. میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، قلب لشکر بنایا، ہرولہ بنایا، مقدمۃ الجیش. پورے لشکر کی ترتیب دی. اچھا یہ بھی اسلام کا ایک بہت اہم پیغام کہ معلوم ہے کہ آج ہر ایک کو مارا جانا ہے, معلوم ہے کہ آج ہر ایک کو شہید ہونا. یہی وجہ کہ مولا نے نہج البلاغہ میں رسول اللہ کا جو طریقہ بیان کیا, کربلا کے میدان میں آقا حسین نے اس طریقے کو بدل دیا. نہج البلاغہ میں ایک جگہ پہ مولا پیغمبر کا طریقہ کار بیان کر رہے ہیں سورہ احزاب کی اس آیت کی روشنی, جو خود اپنی شہادت کی رات ہی مولا نے تلاوت کی. لیکن یہ کہ بات بہت پھیل جائے گی, اس لیے میں مختصر طریقہ یہ بتایا کہ جب کسی جنگ میں اللہ کے رسول جاتے ہیں, اصحاب کو پیچھے رکھتے ہیں, خاندان کے افراد بنی ہاشم کو آگے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک اور حوالے سے نجران کے عیسائیوں نے بھی یہ رات کی میٹنگ میں طے کیا تھا, کل اگر کل اللہ کا رسول اصحاب کو لے کے آئے گا تو ہمیں مباہلہ کرنا, اور آل کو لے کے آئے گا تو مباہلہ نہیں کرنا. اور وہ ساری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن وہ نجران کے عیسائی کا ایک فائدہ تھا جو بنیادی اعتبار سے بالکل ایک عقلی اصول پر تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو اپنی سچائی پہ شک ہو تو اولاد کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہے, ساتھیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. وہ ان کا مسئلہ. مولا پیغمبر کا طریقہ کار یہ بتا رہی کہ جتنی جنگیں پیغمبر نے لڑی یا جہاد یا غزوے, اس سب میں اپنی اولاد کو پہلے خطرے میں ڈالیں گے, اصحاب کو پیچھے پیچھے رکھیں گے. اب وہ یہ کہ کچھ تو اتنے پیچھے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن پیغمبر نے شروع سے ہی جنگوں میں طریقہ کار یہ رکھا کہ ان لوگوں کو, اصحاب کو, ساتھیوں کو آزمائش میں ڈالنا ہی. جتنا بھی نقصان ہو, کیجولٹیز, شہادتیں, خاندان کے افراد. لیکن یہ طریقہ کلا میں بدل دیا, اصحاب پہلے ہیں, بنی ہاشم بعد میں. کیونکہ آقا حسین نے کہا کہ پیغمبر کی جنگوں علم غیب کو چھوڑتے ہوئے ظاہری اعتبار سے یہ امکان تھا کہ کچھ لوگ مارے جائیں گے, کچھ زندہ رہیں گے, تو چلو اصحاب بعد میں ہیں تاکہ اگر کچھ مارے جائیں تو وہ سارے خاندان کے افراد ہوں, ساتھیوں کو نقصان نہ پہنچے. کربلا میں پتا ہے کہ ہر ایک مارا جائے. آج تو 6 مہینے کا بچہ بھی شہادت فائز ہو. چنانچہ جب یہ انسان ہی نہیں ہے کہ کوئی زندہ بچے گا, تو اصحاب کو بھی قربانی دینا, شہدا اصحاب پہلے, شہدا بعد. اور پھر یہ ایک جملہ بھی کہ جو جتنے جلدی شہید ہوگا اتنا اس کا پیاس کا امتحان کم ہو جائے, گھنٹوں کے حساب سے صحیح. اب جو فجر کے بعد شہید ہوا اور جو عصر کے قریب شہید ہوا, دونوں کی پیاس میں کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کا فاصلہ تو ہے. اور جیسے جیسے سورج چڑھ رہا ہے, یہ بات بہت لمبی ہے, اب آقا حسین معلوم ہے کہ آج عاشورے کے دن کوئی بھی نہیں بچے گا, سب کو شہید ہونا. اور اسی اعتبار سے جنگ کا طریقہ بھی بدلا. لیکن اس کے باوجود ایک بہت ہی آرگنائز اور ڈسپلنڈ طریقے سے فوج کو تیار کیا گیا. باقاعدہ جس طرح بڑی جنگوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ یہ رائٹ فلینک, لیفٹ فلینک, یہ آگے مقدمہ, یہ درمیان لشکر, بھائی ہر ایک کو مارا جانا ہے تو ترتیب کی ضرورت کیا. اسلام کا پیغام ہے کہ ہر کام ایک بہت ہی ترتیب و نظم و ضبط کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی کما بے تقوی اللہ و نظم امر کما. 19 رمضان اور 20 رمضان کی درمیانی رات کو مولا متقیان کی بظاہر حسن و حسین کو وصیت, لیکن حقیقت میں ہر شیعہ. آج کی رات بھی جب میرے سر پہ تلوار کی ضربت کا زخم اتنا خراب ہو گیا ہے, زخم خراب کا مطلب طبیب نے کہہ دیا حسن ساری وصیتیں اپنے بابا سے کرا لو, اب یہ زندہ بچتے نظر نہیں آ رہے. آج کی رات جو آخری وصیتوں میں سے, میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے کاموں کو بہت ہی آرگنائز طریقے سے مینج کرنا. میدان کربلا. اب یہاں پہ وہ ایک حدیث ہے جس پہ پورا عشرہ ہمارے بعض علماء نے پڑھا. جب دنیا کو کوئی کام کرو تو اس طرح کرو جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا، اور جب آخرت کا کوئی کام کرو تو اس طرح کرو جیسے اگلے گھنٹے میں مر جانا. دنیا کا کام. مولا نے کتنی تعریف کی تھی اس بوڑھے کی، اس بوڑھے کی مولا نے کتنی تعریف کی. ہمارے یہاں بعض بوڑھوں کا مذاق اڑانا بھی بہت مزہ آتا. اچھا تو مولا اس بزرگ کی کتنی تعریف کر رہے ہیں، 70-75 سال کا بوڑھا ہاتھوں میں راشا کھڑا نہ ہوا جائے اور درخت بو رہا. اب یہ ساری دنیا کی آج کی چیزیں سب آج کی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ بھولا ہوا سبق ہے جو ہمیں بہت پہلے پڑھا دیا گیا تھا اور ہم نے چھوڑ دیا، اور آج دنیا نے اپنے تجربات کے بعد اس کو سیکھ لیا. اور جب کبھی ہم کہیں کہ یہ تو ہمارے پاس پہلے سے ہے تو ان کو یہ ٹونٹنگ کا موقع ملتا ہے. جو نئی بات ہم لے کے آئے آپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے سے. آخری وصیت میں مولا نے کہا تھا نا کہ اللہ اللہ فی القرآن، میں تم لوگوں کو قرآن کے بارے میں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے پہلے آگے نکل جائے، سبقت کر جائے. تو اب یہ پیغام بھی مولا کا. بوڑھے کو دیکھا، کہا کہ اے بزرگ آپ کی ایسی عمر ہے کہ اگلے دن کا بھی بظاہر بھروسہ نظر نہیں آ رہا، موت کا کوئی وقت تو ہے نہیں، بوڑھوں کو چھوڑتی ہے جوانوں کو پکڑ لیتی، بیماروں کو چھوڑتی ہے صحت مند لوگوں کو پکڑ لیتی، لیکن ایک معاشرتی اور عرفی اعتبار سے ایک عمر ایسی ہوتی 75 سال 80 سال کہ اب تو بالکل موت کے قریب پہنچ گیا. جو ہم اردو میں بعض اوقات سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں کہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے، اچھا داڑھی پھر بھی نہیں رکھے، اچھا وہ میں کدھر چلا گیا. تو مولا نے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ درخت بو رہے ہیں، اس کے اگنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ تو ایسا کام کہ فائدہ ہی نہیں اپنے لیے. کہا کہ پچھلے لوگوں نے درخت بوئے تو میں نے استعمال کیا، میں اسے بو رہا ہوں تاکہ میرے بعد میں زندہ رہا تو میں، ورنہ میری اولاد اس کو استعمال کیا. مولا نے کہا کہ تم نے ایمان کا کلمہ دہرا دیا. اب یہ ایک پیغام ہے اسلام کا اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی، بڑے بڑے دینی پروجیکٹ کے لیے بھی، اور دنیا کے اس اصول کے اعتبار سے بھی کہ اگلی نسل کو ہمیشہ اچھی چیز دے کے جائیے. تربیت اولاد سے مجھے آنا، کل وہی تک بات پہنچی تھی تو یہ ایک جملہ. اب یہ سارے طریقہ کار جہاں یہ طے شدہ بات کہ کربلا میں ہر ایک کو شہید کیا جائے، کوئی نہیں بچے وہاں پہ آسان، اسی لیے پہلے پھر یہ پہلا کام ہمیشہ منظم طریقے سے کر. بے ترتیبی ڈس آرگنائزیشن مومن کے کام میں نہیں ہونا چاہیے. کربلا تک میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا، آقا نے اپنے لشکر کو ترتیب دی. بات چلی کہاں سے تھی؟ یہاں سے. اب اس کے بعد اجر صاحب نے عمر صاحب بھی اپنی فوج کو ترتیب دے رہا، اور پھر آقا نے جا کے خطبہ دیا دونوں فوجوں کے درمیان جو خالی جگہ جنگ کے لیے چھوڑی گئی، بہت مشہور خطبہ. اس کا ایک جملہ العار اولا، الموت اولا من العار، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے. دوسرا جملہ جو آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے، ہاتھ من ذلت، میں اور ذلت کی زندگی قبول کروں. مگر تیسرا جملہ بھی جو ان دونوں سے پہلے آیا، اور وہ یہ ہے کہ اے لشکر یزید مجھے پتا ہے. اس کے بعد یہ دو جملے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں جتنی بھی نصیحت کروں تم پہ کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیوں. اگر امام نے وجہ نہیں بتائی ہوتی تو خیر کیوں کا سوال ہی غلط ہے. جس چیز کی وجہ نہ بتائی جائے اس میں کبھی کیوں نہ پوچھے. داڑھی رکھے تو کیوں، میوزک چھوڑے تو کیوں، حجاب کرے تو کیوں، سود نہ کھائے تو کیوں، شراب نہ پیے تو کیوں، نماز پڑھے تو کیوں، واجبات ادا کرے تو کیوں؟ وجہ آ گئی تو ٹھیک، نہیں آئی تو خاموش. آقا نے جب یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے خون کے پیاسے ہو، میں جتنا بھی تمہیں پیغام دوں تم پہ اثر نہیں ہو، تو سوال یہ کہ کیوں اثر نہیں ہو؟ امام کلام الامام، امام الکلام پتھر پگھل کے پانی بن جاتے ہیں، کتوں پہ اثر ہوا ہے امام کے کلام کا، ان کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ذہن میں آئے گا، اس لیے کہ میرے دشمن، اس لیے کہ ان کی نسل میں کہیں خرابی، اس لیے کہ ان کو ان کی ماؤں نے عقیدہ ہی دشمنی علی کا سکھایا. نہیں، ہمیں اور آپ کو اس پہ غور کر کے کوئی فلسفہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آقا نے خود ہی جواب دے دیا. اثر نہیں ہوگا کیوں؟ لقد بلیت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام رزق سے، حرام مال سے بھرے. پھر کہا یہاں کوئی اثر نہیں ہوگا، مجھے پتا تم میرے خون کے پیاسے ہے، ہاتھ من نزلہ الموت اول من العار. یہ جملہ ہے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں، یہ کنیکٹ کر رہا ہے خطبے کے پہلے اور دوسرے حصے. پہلے حصے میں حسین نے اپنے فضائل بتائے، دوسرے حصے میں اپنا طریقہ بتایا کہ مر جاؤں گا، ذلت کی زندگی قبول نہیں کروں گا. ان کو ملانے والا جملہ ہی کہ سارے فضائل سن کے بھی اثر نہیں ہوگا، پیٹ میں آرام ہے. دو دن سے جو حدیث تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہی، 40 دن کی نماز، 40 دن کا روزہ، 40 دن کی دعا قبول نہیں. چلے نماز ہماری آواز، دعا ہماری آواز، وہ بڑی کمزور ہے، وہاں تک نہیں جا رہی. ابھی ہمارے برادر محترم شکوا کر رہے کہ نعرے کی آواز آخر اتنی کمزور اور کانپتی بھی کیوں ہے کہ المہدی سے بھی نہیں نکل پا رہی. نجب جہاں یہ پہنچانا چاہ رہے تھے وہاں تک تو نہیں پہنچی، لیکن یاد رکھی کہ عرش الہی پہ نعرے کی آواز آپ کی پہنچ چکی ہے. ملائکہ کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کس انداز سے نعرہ لگایا، مگر ہماری آواز کمزور ہے، امام کی تو نہیں نا. جس وقت ابراہیم جو تمام اماموں کے بعد رتبے میں آتے ہیں، لیکن تمام انسانوں میں 14 شخصیتیں چھوڑ کے سب سے افضل، مکے میں کھڑے ہو کے اذن فی الناس بالحج حج کی آواز دی تو ساری دنیا میں گئی، ساری کائنات میں گئی، باپ کے صلب میں موجود، ماں کے رحم میں موجود، بلکہ عالم ارواح میں موجود، روحوں تک نے اس آواز کو سنا. جب ابراہیم کی آواز اتنی طاقتور ہے اور جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا اور اپنی مدد کے لیے محتاج مدد نہیں ہے، حل من ناصرین کی طرح آواز دے گا، جب پکارے گا تو ساری دنیا امام کی آواز سنے. شاید آخری دو مجلسوں 11 اور 12 کو تھوڑا سا ذکر شاید زمانے کے امام کا آ جائے، کیونکہ پہلی مجلس میں ایک دو باتیں آ کے نامکمل رہ گئی، لیکن خیر وہ وعدہ نہیں. جب ابراہیم کی آواز اتنی طاقتور، جب حسین کے بیٹے کی آواز اتنی طاقتور، نعوذ باللہ کیا حسین کی آواز میں کوئی کمی ہے؟ پھر بھی حسین کہہ رہے کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز رہے گی، تمہارے دلوں میں نہیں اترے گی. ابراہیم کی آواز عالم ارواح میں پہنچ جائے اور حسین کی آواز سامنے کھڑے ہوئے لشکر دل تک بھی نہ پہنچے. کہا اس کی وجہ لقد بلیت بطونکم من الحرام. تو اب یہ آج کا موضوع نہیں ہے، 3 دن بہت باتیں ہو گئی، بہت باتیں ہو گئی، لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ یہ اتنی بڑی خرابی ہے رزق حرام یا مال حرام کہ ہم اور آپ تو اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے ہیں. نماز ہماری آواز ہے، پوری ایک مجلس ہو گئی کہ نماز آپ کی بات چیت ہے، دعا آپ کی آواز ہے، امام معصوم کی آواز بھی نہیں پہنچ پاتی. اگر پیٹ کے اندر حرام بھرا ہو، دجال اسی لیے تو حرام لے کے آئے گا، اسے امام زمانہ کی اس آواز کو روکنا ہے ہمارے کانوں تک پہنچنے. یہ دشمنان اہل بیت بڑے ہوشیار، بڑے چالاک ہیں. جملہ میں اکثر کہتا ہوں یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ قابل لعنت ہیں. بے وقوف یا بدھو یا احمق نہیں ہے، جو چیز بھی ان کو نقصان پہنچاتی ہے تو اگلی دفعہ اس کا انالیسس کر کے آتے ہیں. ایک ہی چیز کو روٹین نہیں. اب جب یہ دیکھا دشمن امام نے, اچھا روزی حرام پیسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ امام کی آواز بھی روک دیتا ہے. جب وہ آئے گا دجال شیطان کا نمائندہ, کہے گا کہ پہلے کانوں پہ پردے ڈالو تاکہ یہ لوگ اپنے ایمان کی آواز نہ سنیں, اور اس کے بعد پھر گمراہی کے دوسرے طریقے امام کو روکو. دجال کا ایک ہی کام ہے, لشکر امام کو کم سے کم کر. لیکن یہ ایک الگ موضوع, بات یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی رشتے حرام لائے گا. لشکر یزید کے پیٹ میں بھی رشتے حرام تھا. تو رشتے حرام آج کا موضوع نہیں ہے, اب تک چلے گا یہ موضوع. آج کا موضوع یہ کہ حرام اتنی خراب چیز ہے. اب کل کی رات جو بات ہوئی, بہت سارے حرام جو روایت میں بھی ہے کہ آخری زمانے نہیں چاہیے آپ کو حرام, وہ خود سے چل کے آپ کے پاس آئے, پتا بھی نہیں چلے گا مومن کو, اور اس کے گھر کے اندر یہ رشتے حرام داخل ہو جائے. اس لیے مومن کو بہت ہی زیادہ الرٹ ہو کے بیٹھنا. وقت کیونکہ کافی گزر گیا, آج گھڑی دیکھیے گا تو خیال کرتے ہوئے کہ میں 15 منٹ دیر سے ممبر پہ آیا, یہ ذرا خیال کر لیجئے گا, کیونکہ یہ راتیں وہ ہیں جہاں غم کا بیان مرثیے میں بھی زیادہ ہوتا. آپ آتی ہیں, ساری زندگی آپ نے یہ ماحول دیکھا, تو پھر بھی بات بہت نہ پھیل جائے. آپ دیکھیے, آپ دیکھیں یہ جملہ یہاں سے آج کی مجلس شروع ہونا تھا, اور وہ یہ ہے کہ لا علمی کے اندر ہم نہیں چاہتے تو آ گیا حرام ہمارے پاس. الرٹ بیٹھ, ہوشیار بیٹھ. پرانے زمانے کے بادشاہوں کا طریقہ تھا, لیکن آج بھی یہی طریقہ رائج ہے. اتفاق سے میں اس دن ملتان کے اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا مجلس پڑھنے کی وجہ سے. مجلس پڑھ رہا تھا میں ملتان میں, اور ایک پاکستان کی ایک مشہور شخصیت ڈاکٹر عبد القدیر خان وہاں پہ تشریف لائے تھے. 98 کے بعد کی بات, وہ جو کل بھی ایٹمی دھماکے کی بات ہوئی تھی, آج بھی وہ بات ہوگی. اور پہلی محرم سے 6 محرم تک ہمارے برادر محرم بھی ایٹم بم دھماکہ نعرہ حیدری لگاتے تھے, وہ آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت مند رکھے, وہ اسی طرح یہ ایٹم بم نعرہ لگاتے رہیں. لیکن مسلسل بات ہوئی تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر خان آئے. جو میں نے انتظام دیکھا ان کے کھانے کا, کھانا پیٹ بھر کے نہیں, پانی کا گلاس بھی ان کے سامنے جا رہا. اب یہ پانی کا گلاس یہاں رکھا ہوا ہے, مجھے پتا نہیں کس نے رکھا, اس کے بعد کتنے ہاتھوں نے ٹچ کیا. کم سے کم 10 سے 12 آدمی اس پانی کو پیتے ہیں آخری سٹیج, اور اس کے بعد اس برتن سے پانی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب وہ تقریر کر رہے ہیں. 15 منٹ کی تقریر میں 5 مرتبہ پانی پیتے ہیں, یہاں 15 گھنٹے کی تقریر میں ایک بار بھی پانی کا موقع نہیں ملتا. خیر, تو خلاصہ یہ کھانا بہت ہی مختصر غذا, مگر ہر ڈش میں سے 3 سے 4 سے 5 آتے. اور یہ بادشاہوں کا بھی سنا تھا کہ باقاعدہ الگ سے ایک عملہ اس کام کا ہوتا کہ جو کھانے پینے کی چیز آئے گی پہلے چکھی جائے گی, ایک نہیں کئی آدمی ہوتا, اور اس کے بعد بادشاہ کی خدمت میں جائے گی. میں ذرا فضولیات کی جان چاہ رہا ہوں, گینڈے کے سینگ سے بنے ہوئے پیالے کی خاصیت یہ ہے کہ زہر ہو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے. مشہور ہے یہ بات, اس مشہور کی وجہ سے بیچارے کتنے گینڈے مار دیے گئے. خیر, تو وہ یہ طریقہ ہے نا, عقلی طریقہ, عقلی طریقہ ہے, اسی کا نام. اب اسلام نے کہا تمہارے گھر تمہیں نہیں چاہیے حرام, تمہیں نہیں چاہیے غلط چیز, داخل نہ ہو جائے. کوئی انتظام ہونا چاہیے نا, پروٹیکشن. اسلام خالی پرابلم بتانے کا نام نہیں ہے, اسلام سولوشن بتانے کا نام. ڈاکٹر کی طرح سے خرابی اس لیے بتاتا ہے تاکہ مریض متوجہ ہو, پھر علاج بتاتا ہے. تو کہا کہ اس کا علاج خاص طور پر, پھر کہہ دوں, آخری زمانے کا مومن, جس کے لیے جملہ آ گئے. پہلے زمانے میں ایک جملہ سن لیجئے, ایک آخری نمبر, پہلے زمانے میں گناہ اس کے گھر میں جائے گا جو گناہ کرنا چاہتا, جو نہیں کرنا چاہتا نہیں جائے گا گناہ اس کے گھر. آخری زمانے میں جو گناہ نہیں کرنا چاہتا اس کے گھر میں بھی گناہ داخل ہوگا، آپ کو گانے نہیں سنتا، لیکن آپ کے برابر میں جس نے موبائل فون پہ گانے کی ٹون سیٹ کی ہے وہ آپ کو سنا چکے ہیں، چاہے آپ خانہ کعبہ کا پردہ ہی کیوں نہ پکڑے ہوئے. اور بہت سارے گناہ میں مثالیں دینے لگے، یعنی اس مسئلے کی وجہ سے لوگ اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب کو چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، وہ بھی غلط. صلہ رحم اتنا اہم واجب کہ شمس میدان کربلا میں آقا عباس سے جھوٹا رشتہ بنا کے آئے، کہاں ہے میرے بھانجے؟ کسے کہہ رہا ہے یہ نجس انسان بھانجا؟ عباس کے لیے سب سے گھرا یہ جملہ گزرا، اس کی نجس زبان پہ میرے لیے یہ لفظ آیا کیسے؟ اور آقا نے کہا عباس پھر بھی لفظ اس نے وہ استعمال کر دیا جس لفظ کا اتنا احترام، رشتے داری، اس لفظ کا اتنا احترام ہے تو خود اصل رشتے کا کتنا احترام ہو. صلہ رحمی اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے ایک واجب. عباس جاؤ اور جا کر اس کی بات تو سنو، کیونکہ اس نے اتنا قابل احترام حوالہ دیا. قابل احترام اسلام کے اہم ترین واجبات، لیکن چھوڑ دینے پہ مجبور ہے کچھ لوگ، وہ غلط ہے. لیکن کیوں کہ ہم نے ساری زندگی اپنے بچے کو بچایا. صلہ رحمی کرنے جاتے ہیں، وہ بھائی کے بچے کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتا ہے، وہاں اس کو گانے سننا پڑتا، بچہ تو بچہ. وہ بہن کی شادی میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس بچی کو بے حجاب ہونا پڑتا. ہم نہیں چاہتے گناہ، لیکن اپنے گھر میں بچا کے رکھتا ہے بھائی بہن چچا مامو خالہ، جن سے صلہ رحمی واجب ہے. ایک واجب کرنے جاتے ہیں تو سامنے حرام ہو جاتا، اور حرام سے بچنے جاتے ہیں تو واجب چھوٹ جاتا، کیا کرے. امام نے کہا اسی کا نام ہے دنیا کا پجن سراد، خالی آخرت میں نہیں ہے دنیا میں بھی ہے، کہ اس کو بچانے جاؤ تو وہ پہلو، وہ پہلو بچانے جاؤ تو یہ پہلو. شوگر، بلڈ پریشر، السر، ان بیماریوں سے بچنا ہے تو کہا ڈائٹ کوک پی، اور اگر کینسر اور برین ٹیومر سے بچنا ہے تو پھر ریگولر کوک پیجیے. ارے پیے کون سا، ادھر جائیں تو آپ کہیں کہ یہ خرابیاں جن کے نام سن کر ہی ڈر لگتا ہے، ادھر جائیں تو آپ کہیں وہ خرابی. یہ کولیسٹرول کوک تو زندگی کا کوئی حصہ ہی نہیں، لیکن صلہ رحمی اور گانا یہ دونوں حصہ. اب یہ ایسا ماحول بنا دیا تو سوال یہ کہ پھر آخری زمانے میں جہاں آپ نہ چاہیں تو آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی داخل ہو گئی ہے، حدیثیں آپ نہیں چاہ رہے، یہ بھی امام کہہ رہے ہیں، اور پھر تو کوئی طریقہ ہے؟ کہا کہ ہاں، پورا مکمل طریقہ نہیں، لیکن جو اسلام نے اس کا اصول بتایا وہ یہ کہ اپنے گھر کو اس طرح سے سیل کر کے رکھو کہ کہیں سے بھی وہ گناہ جو زبردستی آنا چاہ رہا ہے، یہ شیطان کا ہی طریقہ کار، وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے کہاں سے میں اس گھر میں اور اس آدمی میں داخل ہو جاؤں. ایک اوپننگ اس کو چاہیے ہوتا. شیطان کو کوئی بہت بڑا دروازہ نہیں چاہیے ہمارے گھر میں آنے کے لیے، وہ ہاتھی پہ بیٹھ کے نہیں آتا، اس کے لیے تو مکھی اور مچھر بھی کافی ہے. ذرا سی اس کو اوپننگ چاہیے، کہیں سے موقع ملے، مومن ذرا سا لاپرواہ ہو جائے، میدان خندق اس کی مثال. عمر ابن عبدود کے بارے میں یہ روایت ہے کہ پہلی دو لڑائیوں کے بعد، بدر و احد کی شکست کے بعد، کفار مکہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دو کیا، ہزاروں لڑائیاں بھی ہم لڑ لیں گے تو مسلمانوں سے ہمیشہ شکست پائیں. کیوں؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، بدھو نہیں، بے وقوف نہیں. احد اور بدر دونوں جنگوں کا انہوں نے تجزیہ کیا اور کہا کہ ہمیشہ شکست کھائیں گے، کیونکہ رسول کے پاس ایک ایسا سپاہی موجود ہے کہ اکیلا وہ سپاہی جو کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کے ساتھ دی. اکیلا وہ سپاہی ہمارے پورے لشکر کے لیے کافی. اور یہ نتیجہ انہوں نے نکالا خاص طور پر احد کے بعد. احد میں سب چلے گئے. چلیں آپ حضرات کو بھی ذرا مجلس میں انوالو ہونے کا موقع ملے، سب بھاگ گئے. ایک اکیلا تھا اور چاروں طرف سے رسالت پہ ہمارا غلبہ تھا. دو دن میں نے قرآن کی جو آیت کی تلاوت کی ہے سورہ حدید کی آیت, تو وہاں بھی یہی ایک سوال علماء کرتے کہ سورہ حدید میں یہ لفظ آیا نا جو دو دن آپ نے سنا, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو نازل کیا. لوہا زمین میں سے نکلتا ہے, آسمان سے نہیں اترتا. اگر لوہے کی بارش ہونے لگے تو ہم اور آپ تو زندہ ہی نہ رہے, سب کی کھوپڑیاں چٹک چکی ہوں, سب مر چکے ہوں. یہ انزلنا قرآن نے کیوں کہا؟ باقی تمام چیزوں کے لیے تو اخرجنا کہا. اخرجنا, ہم نے زمین سے پودے اگائے, ہم نے زمین سے کھلا چیز نکالی. یہ اخرجا کا مطلب ہے زمین سے کوئی چیز نکلنا, انزلنا کا مقصد ہے آسمان سے کسی چیز کا نازل ہونا. قرآن نے خاص لوہے کے لیے یہ کہا سورہ حدید کہ ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا, لوہا زمین سے نکلتا, اس کی مائنز ہوتی ہیں, اس کی کانیں ہوتی ہیں. تو یہ کون سا لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے نازل ہوا؟ یہ لوہا آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو اس وقت احد کے میدان میں ملے گا جب علی کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی ہیں, علی بغیر تلوار کے ہو چکے ہیں. اور جبرائیل نہ صرف یہ کہ لوہا ذوالفقار کی شکل میں لے کے نازل ہو رہے, بلکہ خالی ذوالفقار نہیں لا رہے, ساتھ میں قصیدہ بھی لا رہے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. احد کے میدان میں ایک عجیب منظر تھا, رسول اللہ کی کمر میں تلوار بندھی تھی, یہ بھی دیکھ لیجئے تاریخ. 9 تلواریں علی کے ہاتھ سے ٹوٹی, 10ویں تلوار کے موقع پہ علی خالی ہاتھ. یا رسول اللہ, تلوار آپ کے پاس ہے, یہ آپ کو بچا رہا. دوسروں کی طرح علی کو بھی پتا ہے پہاڑوں پہ جانے کے راستے کہاں کہاں, وہ آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں, مگر یہ بھی تو کہا نا کہ زمین کے راستوں کو بھی جانتے ہیں. جب ان لوگوں کو راستے مل گئے تو کیا علی نہیں جانتے تھے؟ وہ کیوں میدان میں ڈٹا ہوا ہے؟ آپ کی وجہ سے اس کی تلوار ختم ٹوٹ گئی. آپ کے پاس تلوار موجود ہے تو آپ تلوار دے دیجئے نا. تو رسول نے نہیں دی تلوار, شاید یہی کہا ہو کہ وہ میرا سپاہی ہی نہیں, میری ذمہ داری ہے اپنے سپاہی کی چیزیں مہیا کرنا. وہ میرا سپاہی نہیں ہے, وہ اللہ کا سپاہی ہے. جہاں سے وہ آیا ہے تلوار بھی اس کے لیے وہیں سے آئے گی. اور عجیب منظر بنا میدان احد. کیا منظر بنا؟ کہ اسلام کا کلمہ مکمل حدیر میں ہوا ہوگا, لیکن آنکھوں کے سامنے پہلی بار احد کے میدان میں عملاً آیا. اور وہ اس طرح سے آیا کہ احد میں میدان میں کوئی نہیں بچا, صرف رسول ہیں. ان کو بچانے کے لیے علی, جنہوں نے دنیا کی تاریخ پہلی بار اس طرح کی جنگ کی کہ چاروں رسول کے چاروں طرف اس تیزی کے ساتھ تلوار چلاتے ہوئے گھوم رہے ہیں کہ ابھی سامنے والے دشمن کو مارا, پیچھے کے دشمن کو موقع بھی نہ ملا, علی وہاں پہنچ گیا. چاروں طرف گھومتے ہوئے رسول کو بچا رہے ہیں. بس میدان کربلا میں یہی منظر ہے. یہ آپ کو یہی شخصیتیں نظر آئیں تو یہ شخصیتیں کہاں ہوں؟ یہ تو اسلام کا کلمہ ہو گیا. ایک اللہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہو گیا, ایک رسول ہے وہ محمد الرسول اللہ ہو گیا, اور ایک اللہ کا سپاہی ہے وہ علی ولی اللہ بن کے ہمارے سامنے آیا. یہ کربلا کا میدان, بعد کا پہلے احد کا میدان. لیکن جو ایک تھوڑی بہت احد کے میدان امید تھی کافروں کو, وہ بھی ختم ہو گئی. بھائی جب بدر میں شکست ہوئی تو احد میں یہ لوگ آئے, ایسے ہی نہیں آگے منہ اٹھا. پورا سال تک کیے, ایک سال بعد جنگ ہوئی. اور اس وقت یہ مسئلہ تھا کہ ہم بدر میں مارے گئے تو احد میں کیا کر لیں. ہندا نے کہا کہ اس لیے مارے گئے ہو کہ تم ہم کو لے کے نہیں گئے, اگر ہمیں لے کے جاتے ہم عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہو. وہی جملہ جو عمر ابن عبدود کا آپ سنتے ہیں, وہ ہندا نے بھی کہا. وہ ہندا نے بھی کہا تھا کہ ہم غیرت دلائیں گے. بھائی مولا نے جب عمر ابن عبدود سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کی جائیں تو تم ایک بات تو ضرور مان لو, تو میں بھی پہلے 3 باتیں پیش کروں. پہلی بات, اسلام قبول کرو. کہا کہ یہ تو باپ داداؤں کی ناک کٹوانے کی مترادف, کوئی دلیل نہیں دی کہ اسلام میں خرابی کیا. ہمارے باپ دادا یہ نہیں کرتے. ہم شادی بیاہ کے رسومات پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئی رسم؟ کون سے قرآن میں لکھا؟ کون سی حدیث؟ ہمارے باپ دادا یہی کرتے. ہمارے اپنے آپ کو کہا کہ یہ تو باپ دادا کی ناک کٹ جائے. کہا اچھا پھر میدان سے چلے جاؤ. کہا عرب کی عورتیں تالیاں پیٹیں گی اور مذاق اڑائیں گی. اور یہی ہندا نے کہا کہ ہم عورتیں جائیں گے تو ہماری وجہ سے جو بھاگنے والا ہے وہ بھی نہیں بھاگے گا. اے ہندا تو بھی اتنی گمراہ ہو کر بھی نہ سمجھ پائی کہ کچھ ایسے بھاگنے کے چیمپئن ہوتے ہیں کہ عورتیں بھی تالیاں پیٹتی رہیں اور مذاق اڑاتے رہیں لیکن وہ تو بھاگ کے ہی رہیں گے. ہندا نے کہا ہم آئیں, ہمارا کام جنگ کرنا نہیں ہے, ہمارا کام اپنے مردوں کو غیرت دلانا. پھر وہ بھی ناکام. ویسے تو یہ ہر غزوہ ایسا کہ ایک گھنٹہ بھی گزر جائے تو پتہ نہ چلے, ٹائم بہت کم ہے. اب خندق, بدر کی لڑائی کے نتیجے میں عورتیں لائی گئی, بہت عورتیں آنے کے باوجود پھر بھی شکست ہوئی. یہ عورتیں غیرت بھی دلاتی رہیں, اپنے مردوں کو جو بھاگ رہی تھی تالیاں پیٹ پیٹ کے روکنے کی کوشش بھی کرتی رہی. کہا اب کیا؟ سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک کہ علی کا جواب نہیں لایا جائے گا نہ عورتوں کا جانا کام آئے گا نہ مردوں کا جانا کام آئے گا, نہ فوج کی کثرت کام آئے گی نہ اسلحہ کام آئے گا, نہ بہترین پلاننگ کام آئے گی. فوج میں بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے گی. وقت نہیں ہوتا ہے کہ یہ ساری تفصیل بتائی جائے. یہ تفصیل میں حج اور عمرے کے قافلے کو خود میدان احد میں بتا دوں, بڑی پلاننگ کے ساتھ آئے لیکن یہ سب بیکار. تو آبادی کا مقابلہ کیسے ہو؟ ڈھونڈ کے عمر ابن عبدود کو لایا گیا. باقی باتیں چھوڑے, آدھے گھنٹے سے زیادہ 35 منٹ کی مجلس ہو چکی. تو اب عمر ابن عبدود آ گیا, خندق کھڑا رہا. کفار کا لشکر تو ابو سفیان کے قیادت میں خندق کے ادھر ٹھہر. عمر ابن عبدود بہرحال تھا غیرت مند, اس کے دل پہ یہ چیز بہت شاخ گزر رہی کہ میں علی کے مقابلے کے لیے لایا گیا, سامنے علی کا لشکر اور خندق کی وجہ سے میں رک گیا. بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے بہانے بناتے ہیں. عمر ابن عبدود کے پاس تو پورا پورا بہانہ تیار. اے ابو سفیان, مجھ سے اپنی ڈیوٹی کے لیے نہ کہنا تو خندق آ گئی, اس کا راستہ تم نکال. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ قرآن میں آیت ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں, اس لیے داڑھی نہیں رکھ پاتے ہیں. لیکن کچھ ہے کہ نہیں, اپنی ذمہ داری ادا کرنا, جو واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرنا. عمر ابن عبدود نے کہا علی تک مجھے پہنچنا. ایک جگہ پہ خندق ذرا سی تنگ نظر آئی, چھوٹی. پیغمبر نے سائز, خندق کا سائز پیغمبر نے مقرر کیا, باقاعدہ نشان لگوائے, لمبائی اتنی چوڑائی تھی کہ کوئی گھوڑا اسے کراس نہ کر سکے. ایک جگہ سائز چھوٹ, ارے کو معلوم. عمر ابن عبدود نے وہیں پہ ایڑ لگائی اور پہنچا عالم اسلام کے درمیان, مسلمان لشکر. بس میں یہ اس تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک جگہ خندق چھوٹی تھی. اب یہ تاریخ میں ایک بحث چل رہی ہے, خندق چھوٹی رہ کیسے گئی؟ واقعاً کسی مسلمان کی غلطی ہے کہ کوئی پری پلانڈ قسم کی بات تھی؟ وہ پھر بات, ابھی اتنی سی بات پہنچ گیا عمر ابن عبدود اور پیغام دے گیا کہ یاد رکھو, رسول اللہ کے زمانے میں بھی جو پیغمبر نے ایک رکاوٹ بنائی ہے اسلام اور کفر کے بیچ میں, ذرا سی اس میں تبدیلی آ جائے گی تو کافروں کا سردار تمہارے گھر میں نظر آئے گا. خندق کے ادھر مسلمانوں کا گھر تھا, یہ مسلمان تھے, یہ شہر مدینہ ہے, یہ کوئی بدر و احد کی طرح کھلے میدان کی جنگ نہیں ہے. جو اسلام نے تمہاری حفاظت کا انتظام کیا, جب عمر ابن عبدود اتنا پریشان ہے تو شیطان اس سے زیادہ پریشان ہے. یہ مومن کے گھر میں میں کہاں سے داخل ہو جاؤں؟ اس نے تو اپنے گھر کو چاروں طرف سے اس طرح سیل کیا ہے کہ کہیں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں مل رہی. اسے صرف اتنی جگہ چاہیے, چھوٹی سی اوپننگ, کہ جیسے میں نے کہا مکھی اور مچھر نہیں, اتنی جگہ کہ جیسے ہوا داخل ہوتی, اتنی جگہ. वो घूम रहा चारों तरफ। और अगर उसे कोई ऐसी जगह मिल गई तो कितना ही अलर्ट और ईमान की हिफाजत वाला घर वो तबाह हो जाए। और इसके मुकाबले में इस्लाम ने कहा जो खंदक हम खुदवा रहे हैं, हर तरफ से देखते रहना कहीं से कमजोरी ना आने पाए। जो हमने बताया अपने घर को चारों तरफ से, वो जो बात थी कि जहर को देखने के लिए पहले खाना पड़ता है, टेस्टिंग और ट्रायल होता है, तो शैतान ने हिफाजत का इंतजाम किया। जो खाना खाते हैं वो हिफाजत करते हैं उस आदमी की, जो खाने को टेस्ट करते हैं उस आदमी के जिसके पास खाना जा रहा है। हमारे लिए इस्लाम ने जिसको रखा उसका नाम है औरत। औरत हमारे घर की काबिल एहतराम खवातीन, मां बन के आए तब भी सर एहतराम से झुके, बहन बन के आए तब भी सर एहतराम से झुके, बेटी बनकर आए तब भी सर एहतराम और मोहब्बत से झुके। ये वो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई खंदक है जिसका काम यह है कि हमारे घर में कहीं से किसी अमर इब्ने अब्दुवद को दाखिल न होने, हर तरफ से यह घर की हिफाजत करे। ये औरत का वो रोल है जिसे मैंने बहुत ही टूटे फूटे अल्फाज में, क्या एक बच्चा भी समझ जाए, समझाने की कोशिश की। बहुत अहम है औरत का रोल, चाहे किसी भी शक्ल में। बल्कि कुरान औलाद के लिए कहा फितना, इन्नम अम्वालुकुम औलादुकुम फितना। अच्छा, जो फितना है औलाद, तो फितने को आपके घर में लाने वाला कौन, किसकी वजह से आपके घर में औलाद आती है? भैया फितना औलाद फितना है तो जो औलाद को हमारे घर में लेके आ रहा है वो तो उससे बड़ा फितना होना चाहिए। या ये कि आप समझ रहे हैं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, तो वो तो उससे बड़ी फितनी होना चाहिए। एक हदीस है इमाम मासूम की, मेरा तरीका नहीं है मिंबरों पे नाम लेने का, और ये वही है जो आज मोहम्मद ने भी ज़ियारत आशूरा में तरीका बताया, नामों की जरूरत नहीं। दुश्मनान अहले बैत की लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट आपको कौन सा नाम नजर आएगा? नाम लीजिएगा नहीं, दिल में जहन में लाइए, आपके जहन में सबसे पहले जो नाम आए। किसी ने वही नाम इमाम के सामने लिया कि मौला कितना बुरा था, था उससे पहले वाला उससे बुरा था। मतलब एक बूढ़ा आदमी दो साल के अंदर दुनिया से चला गया, कहा ये दूसरा जो था ये पैदावार पहले की, वही तो इसको मुकर्रर करके गया था, इन्ना फलान सैयातुन मिन सैयात फलान। ये जिसे तुम इतनी बड़ी खराबी कह रहे हो ये तो उसकी खराबियों में से एक खराबी है। तो अगर औलाद फितना तो औलाद को लाने वाली तो वो औरत है ना, जिसके बतन से ये औलाद दुनिया में आई। हमारे घर में फितना आ जाए इसकी वजह से, ये तो और बुरी होनी चाहिए। नहीं, अजीब बात, औलाद फितना है, औलाद को पैदा करने वाली माँ अल्लाह की खुसूसी रहमत। ये आयत कुरानी है जो आज मैंने तिलावत की, वमिन आयात ये खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की। क्यों? तीन फायदों के, बीवी के तीन फायदे हैं, एक भी नहीं। ले तस्कुनु इलैहा, वो तुम्हें सुकून दे, वजअला बैनकुम मवद्दा, वो तुम्हारे घर में मवद्दत मोहब्बत का माहौल पैदा करती, वरहमा, वो तुम्हारे घर में रहमत लेके आती। ये आयत माँ के बारे में नहीं, ये आयत बहन के बारे में नहीं, ये आयत बेटी के बारे में नहीं है, ये आयत बीवी के बारे में। कहा कि ये सुकून है, ये मोहब्बत है, ये रहमत है बीवी। और मैं तफसील में गए बगैर एक जुमला कह के आयत की तफसील मुकम्मल करके अपने और आपके घरों में आ जाऊं। खदीजा ताहिरा इसकी बेहतरीन मिसाल। अल्लाह के घर, अल्लाह के रसूल को इतना सुकून मिलता है खदीजा कि खदीजा की वफात के भी कई सालों बाद जब कभी पैगंबर कभी गमगीन हो, नाराज हो, किसी बीवी पे जलाल में आ जाए, तो पैगंबर की तमाम बीवियों का इत्तेफाक। हमारे पास एक ही तरीका था पैगंबर को खुश करने का, खदीजा का खाली नाम ले लेते। इतना सुकून पहुंचाया कि वफात के 10 साल बाद भी नाम है खदीजा खाली। मवद्दत यह है जो रहमत, जो मोहब्बत घर में पैदा करती है। हमारे यहाँ बीवी आती है, भाइयों भाइयों में झगड़े हो जाते हैं, देवरानी जिठानी के भी झगड़े मशहूर, भाई और बहन में झगड़े हो जाते हैं, नंदो भावच, बा और बेटे में झगड़े हो जाते हैं। ये हमारी खराबी है। कुरान कह रहा है वो जहां आएगी मोहब्बत लेके आए, वह रहमा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बीवी रहमत लेके आती है। तभी तो मुस्तहबात में से एक मुस्तहब है ना कि जब शादी हो। अच्छा एक जुमला अभी कह दूं जो बहुत बात का है लेकिन आपकी समझ में कुछ बात आए कि मौलाना शब आशूर बहक बहक के कहां जा रहे हैं। आका हुसैन का जुमला मेरे जहन में है, जिस घर में रबाब न हो वहां मेरा दिल नहीं लगता। खैर तो अब वापिस आइए, रहमत के हुक्म है ना, जब दुल्हन आए तो उसके पांव पानी से धो के घर के हर कोने में छोड़, क्योंकि वो रहमत लेके आई। हर कोने में ये रहमत पहुंचना चाहिए। शरीयत के हुक्म को भी हमने मजाक बना लिया। आजकल जहां इस मसले पे हुक्म होता है, जमाने भर के नामहरम जमा है और उसके सामने दुल्हन के पांव खोले जा रहे हैं और दुल्हन के पांव धोए जा रहे हैं। एक निगाह डालना हराम। और यहां शरीयत के हुक्म को एक मजाक बना के बजाय रहमत के, ये भी शैतान का तरीका है, रहमत को उसने गुनाह में तब्दील कर दिया। लेकिन आज का मौजू शादीवादी नहीं है, आज की रात कयामत की रात अच्छा लगेगा। आज की रात का मौजू है रबाब। और रबाब के हवाले से मौजू कि मां बहन बेटी वो तो जो मोहब्बतें लेके आती है, एक को पता कुरान ने बीवी का कसीदा पढ़ा, ऐसा कसीदा कुरान ने मां का भी नहीं पढ़ा। हां मां का खुतबा बताया, मां का के साथ हमें किस तरह एहतराम को सुलूक करना है वो बताया, सिर्फ इतना कहा कमा रब्बयानी सगीर, मां के जब हम छोटे थे तब उसकी खिदमत बताई। लेकिन वो रहमत लाई, वो मोहब्बत लाई, वो मवद्दत लाई, वो सुकून लाई। अब ये वो है जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा वो खंदक है, जिसका काम है आपके घर में शैतान को किसी तरफ से भी दाखिल न होने देना। एक जरा सी ओपनिंग भी ना रहे ये औरत चेक करती रहे, निगरानी। अब माले हराम हराम रिस्क जहर कुछ चेक करने वाले होते हैं ये औरत। घर में जो खिजा रही, घर में जो पैसा खर्च हो रहा, इसमें कहीं कोई हराम ना होने पाई उसकी जिम्मेदारी। जब इसको अदा किया जाता, मासूमीन का रुतबा तो बहुत बुलंद है, मैं वहां के बारे में तो क्या कहूं। जब पैगंबर कह चुके हैं कि आया अली तुम्हें सिवाय अल्लाह के और मेरे किसी ने नहीं पहचाना, ये जो उनके गुलाम है उनकी हालत। सैयद रजी और सैयद मुर्तजा भाइयों का एक अजीब जोड़ा, अजीब गरीब इनके हालात, इल्म गैब से मुतालक भी, मोजिजात से मुतालक, और वैसे इल्मी एतबार से सैयद रजी ने नहजुल बलागा की शक्ल हमें और आपको एक ऐसा तोहफा अदा कर दिया जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बनाने वाला। नहजुल बलागा ये सैयद रजी का कंट्रीब्यूशन है, मौला ने अपने कलम से कोई किताब नहीं लिखी। और इमाम की मासूम औलाद में से किसी ने भी नहजुल बलागा को नहीं लिखा। ये 300 साल बाद पैदा होने वाला रजी नहजुल बलागा और उनके बड़े भाई सैयद मुर्तजा शिया तारीख के अहम तरीन मराजे में से, बिल्कुल शुरू जमाने के, आजकल के भी नहीं है और नियर पास के भी नहीं, बहुत पहले जब नहजुल बलागा लिखे, जिनको मौला ने टाइटल दिया था अलमुल हुदा, फ्लैग ऑफ हिदाया, ये अलम है हिदायत। दो भाई लेकिन इतनी अजीम मंजिल पे पहुंची अपनी अजीम मां की वजह। मां एक बात याद रखिए कि औलाद की रिलीजियस कंस्ट्रक्शन के अंदर लोरी का बहुत अहम, लोरी एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है इस्लाम। अब जिन्हें पता ही नहीं कि लोरी किसे कहते हैं वो तो शायद इसे बच्चों की चीज समझ। लोरी जो मां अपने बच्चों को सुनाती, जहन में ऐसे असरात बिल्ड करती है कि जो मरते दम तक उसके साथ रहती। जिनकी मां लोरी में उन्हें नोहा सुनाती, बच्चा मरते दम तक ऐसा आजादार इमाम बने कि कभी वो खुद हैरान हो जाए ये लफ्ज का मतलब क्या है, मुझे वो साथ मिले। کیمنسٹ اس زمانے کے بڑے سخت قسم کے کیمنسٹ جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ مانتے ہی نہیں اللہ کو. مارکس کے اس اصول پہ کہ مذہب تو ایک عظیم ہے جو ظالموں نے مظلوموں کو پر ظلم کرنے اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایجاد کی. اسٹالن کے اس نظریے پہ ایمان رکھنے والے کہ دنیا میں کہیں بھی اللہ ہوگا، یہ رشین فرنٹیئر وہ ہے باؤنڈریز جہاں سے ہم نے اللہ کو نکال دیا. لینن کے اس حکم پہ عمل کرنے والے کریملن انقلاب ایران کا روس کے بعد اللہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، کچھ ہوگا اللہ آج مر گیا. ایسے عاشورے کا دن اور آج سے یہ تقریباً 40 سال 73 کی بات، -40 ٹیمپریچر آج آپ کے لیے تو یہ مثال سن لیں، 250 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے عاشورے کی مجلس میں پہنچے. آپ اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، مذاق اڑاتے. کہا کہ واقعا اللہ کو نہیں مانتا تو یہ بھی نہیں، لیکن میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ جیسے ہی شب عاشور ہوتی لگتا ہے کہ اندر سے کوئی چیز مجھے بے چین کر رہی ہے کہ کوئی مجلس ڈھونڈو اور اس میں شرکت کے لیے جاؤ. نارتھ امریکہ میں 73 میں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی مجلس نہیں ملے، اور عالم کو ملتا ہی نہیں تھا. یہ امریکہ کی بات ہے، کینیڈا میں شاید ہوں. تو کہا کہ اندر سے کوئی چیز بے چین کرتی ہے کہ آج شب عاشور ہے، عاشور کی صبح ہونے والی ہے، تب نماز وماز سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں، مجلس میں جانا کیا چیز ہے میری خود سمجھ میں نہیں آتا. سارا سال جس کا مذاق اڑاتا ہوں آج کے دن خود ہی بے چین ہو جاتا ہوں. میں نے کہا یہ ماں کی ڈوری، آپ کی ماں نے آپ کو بچپن گہوارہ جھلاتے ہوئے پتا نہیں کتنے نوحے سنائے تھے جو آپ بھول گئے ہیں، مگر دماغ میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ذرا علمی زبان میں سب کانشیس. سید مرتضیٰ اور سید غزی اتنے بڑے عالم تھے، اماں سے آ کے کمپلین کرنے لگے کہ مادر گرامی یہ جو آپ اشتہار کی تعلیم کے لیے بھیج رہی ہیں ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. استاد جو درس دیتا جو چیز پڑھاتا ہے اشتہار کی تعلیم ہمیں رکھتا ہی تو سب ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، یہ تو ہمارے لیے بیکار ہے. سمجھ میں نہیں آتا، وہ بچے وہی 10 سال ہو 12 سال اور اشتہار. ماں سمجھدار، ماں ویسی تھی جو میرا آج کا موضوع ہے جو رباب کی کنیز کا بیٹا وجہ بتا. تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کتنے بڑے عالم پر وہ اشتہار کا درس دیتے، پردے کے پیچھے میں جا کے بیٹھ جاتی. اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں نہ حوضے سے نہ درس سے نہ اشتہار سے، وہ بیٹھی رہتی. باپ تقریر کر رہا ہے، گھر میں کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، پرانے زمانے کی زندگی بہت سادہ ہے. اس وقت یہ بات ہے تقریباً 4 ہجری، آج 1400 سال پرانی، 400 ہجری 14. تو کوئی فیس بک وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی آئی فون بھی نہیں ہے، کوئی آئی پیڈ بھی نہیں. بچے پوچھتے جب میں ایسا واقعہ پڑھتا ہوں تو مولانا وہ ماں کے پاس اتنا ٹائم کیوں تھا، کیا وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ دوسروں سے نہیں تھی کانٹیکٹ. میں نے کہا بیٹا اس وقت تک یہ ایجاد نہیں ہوا تھا. خیر تو خلاصہ یہ خالی بیٹھ گیا، کچھ نہیں سمجھ میں آتا کہ باپ کہہ کیا رہا. جو بات بلکہ اکثر مومنین کے چہرے اس وقت مجھے بتا رہے کہ ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہا مولانا کہہ کیا رہے ہیں، یہ آج شب عاشور ہے، کربلا کا ذکر ہے، بات کیا ہو رہی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملے کیا ہے، کچھ نہیں بس سن رہی. اور کتنے سال یہی حالت رہی، جو کچھ باپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا. مرتضیٰ تم بھی میرے پیٹ میں تھے پورے 9 مہینے جب تم نے وہ ماں کے پیٹ میں سنا، رضی تم بھی میرے پیٹ میں تھے جب 9 مہینے تم نے اس کو سنا. یہ لوری، یہ کبھی بھی آدمی کو رائے حق سے نہیں ہٹنے دے. لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ تھا ماں ایسی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب باپ کا انتقال ہوا، بچے بہت چھوٹے، باپ نے وصیت کی تھی کہ میری ایک کتاب جو بہت قیمتی، تو پہلے زمانے میں صرف قلم سے کتاب لکھی جاتی تھی، نہ فوٹو کاپی ہے نہ پرنٹ ایڈیشن، ہارڈ کاپی بھی نہیں ہے، سافٹ کاپی بھی نہیں، تو بہت قیمتی ہوتی ہے کتاب. کہا کہ یہ میراث میں تقسیم نہیں ہوگی. کیسے تقسیم ہو کتاب؟ آدھی آدھی دونوں کے لیے بیکار. یہ دونوں میں سے اس بیٹے کو دینا جو زیادہ فضیلت والا. ابھی باپ کو کیا پتا، ایک بچہ 2 سال کا، ایک بچہ 3 سال کا. وصیت کر، ہر آدمی کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کا حق ہے. ایک جملہ کہہ کے واپس آ گئے. اب یہ بالغ ہو گئے، بالغ ہو گئے تو وصیت پہ عمل کا وقت آ گئے. ماں نے کہا یہ کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب تھی، کہا کہ یہ کتاب ہے تم میں سے اس کو ملے گی جو زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بتاؤ تم اپنی فضیلتیں بتاؤ. ایک وقت آتا ہے جہاں اجازت، سید مرتضیٰ نے کہا مادر گرامی کتاب کا حق مجھے، کیونکہ میں نے جب اسے ہوش سنبھالا ہے، بالغ تو ابھی، آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا. یہ تو معصوم کی خاصیت ہم لوگ سمجھتے ہیں، غلط ہے. معصوم اسے نہیں کہتے، تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. تو عباس اور اکبر اور کربلا کے بچے بھی ایسے ہیں، کوئی گناہ. سید رضی مرتضیٰ نے کہا یہ میرا حق. سید رضی مسکرائے اور کہا یہ میرا حق، آپ نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک گناہ کا تصور اور خیال بھی میرے دماغ کے اندر نہیں آیا، یہ حق میرا. لیکن ماں ایسی ہو تو بچے ایسے ہو. فیس بک پہ بیٹھی، حرام نہیں ہے لیکن جتنا بلا وجہ وقت ضائع ہوتا، گانے بجانے میں لگی ہوئی اور وہ بھی حجاب. اب یہ دو باتیں سن لیجئے، دو جملے، باتیں نہیں جملے، تقریباً 54 منٹ یا 53 منٹ ہو چکے ہیں، اب مصائب پر آ جانا. دو جملے، اور وہ یہ کہ اب شیطان کو ہمارے گھر میں داخل ہونا وہ مال وال لوٹنے کے لیے نہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے. وہ چاروں طرف روز آنا چکر لگاتا، روز آنا 24/7 پورے ہفتے 24 گھنٹے. وہ سارے مسلمان مانتے کہ شیطان ایک وقت میں دنیا میں ہر جگہ پہنچ کر آنکھوں سے نظر نہ آئے اور گمراہ کرتا. اور اگر امام کے لیے کہا جائے تو پہلا سوال یہ کہ وہ امام کہاں جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. شیطان تو سمجھ میں آ جاتا ہے، امام سمجھ میں نہیں آتا. اب یہ چاروں طرف گھوم رہا، ذرا بھی اگر اسے موقع ملا. اور دو چیزیں اسلام نے خاص طور پہ عورت کے لیے بتائی، بھائی آپ نے کسی سپاہی کو محاذ پر بھیجا اسے ہتھیار بھی دیں گے. کہا ایک تیرا حجاب اور ایک گھر میں گانا نہیں آنا چاہیے. اب آخری زمانے کی جتنی نشانیاں، دو چیزیں آپ کو ہر ایک میں کامن نظر آئیں، بے پردگی بہت بڑھ جائے. اور یہاں وہی بات جو مجلس کے بیچ میں آئی، ہم نہیں کرنا چاہتے گناہ لیکن گناہ کرنا پڑے. آپ نے اپنے گھر میں حجاب رکھا ہے لیکن شادی میں آپ کو بلایا گیا، بہت ہی قریبی رشتے دار کی شادی ہے، وہاں پورا بے حجابی کا ماحول، لا محالہ، نہیں چاہتے. تو خیر اب یہ تو نہیں چاہتے والے جملے کو دہرانے کا وقت نہیں. عورت گھر کو بچانا، شیطان. گرچہ یہاں پہ جو جملہ کہوں گا تو بجائے سنجیدہ پیغام کے مذاق اڑائے، شیطان بھی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ عورتوں سے ڈرتا. آپ کہیں گے واقعا وہ تو شیطان کے بھی کان کاٹتی، لیکن اس مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں کس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان بھی اگر ڈرتا تو عورت سے ڈرتا ہے، کس مفہوم میں؟ جس میں حاجرہ نے سب سے پہلے کنکر اٹھا کے شیطان کو بھگایا. ابراہیم نے شیطان کو بعد میں بھگایا، اسماعیل نے بعد میں بھگایا، پہلے عورت نے بھگایا. حاجرہ، پوری مجلسیں میں نے پڑھی ہیں اور پڑھوں گا بھی. تو اب دو چیزیں عورتوں میں ایسی کمزوری کی اسے نظر آتی، ایک حجاب کے بارے میں کمپرومائز اور ایک گھر کو گانے کے ماحول سے محفوظ رہا. ساری نشانیوں میں ہے کہ آخری زمانے میں بے حجابی بہت بڑھ جائے. کتنی روایتیں پڑھوں، 100, 150, 200, 250؟ اور دوسرا یہ کہ گانا بجانا بہت رائج ہو جائے ہر جگہ. آج بھی آپ دیکھیں اب ہر چیز میں گانا آ گیا، جس کا کوئی تعلق بھی نہیں. موبائل کے اندر بھی گانا ہوگا، ڈور بیل میں بھی گانا ہوگا، ٹیلی فون کے ہولڈنگ میں بھی گانا ہوگا، کہاں کہاں. اور کہا یہ دو چیزیں وہ خاص ہتھیار ہیں جس کے ذریعے شیطان آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور عورت کو ان دو چیزوں پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا. بس باقی ابھی دو مجلسیں میری اور، مجمع نہیں ہے میرے پاس اب، یہ آخری دن. لیکن بہرحال میں اپنا پیغام مجمع کو دیکھ کے نہیں سناتا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے. تو مزید باتیں انشاءاللہ آخری دو مجلسوں میں ہوں. لیکن عورت واقعاً اگر شیطان کسی سے ڈرتا اور واقعاً اگر شیطان کو کوئی صحیح معنوں میں شکست دے سکتی ہے تو وہ ہماری عورت، مرد نہیں. مردوں کے لیے تو وہی جملہ جو شیطان نے شیخ مرتضیٰ کے لیے کہا، شیخ مرتضیٰ بھی ہمارے بہت بڑے مرجئے، اتنا کہ اگر میں ان کی خالی تھوڑی سی تعریف کرنے لگا تو ایک گھنٹہ بھی سمجھ، بہت بڑے مرجئے۔ خواب میں کسی نے دیکھا شیطان بہت پریشان ان کے زمانے، اور چاروں طرف ٹوٹی ہوئی رسیاں اور ٹوٹے ہوئے جال پڑے ہوئے، تم اتنے پریشان کیوں؟ کہا کہ میں ہر ایک کو بہکاتا ہوں، یہ تو تمہارا مرجئے، میں جب گیا بہکانے کے لیے ہمیشہ منہ کی کھا کے آ جاؤں۔ یہ ساری رسیاں دیکھ رہے ہو نا، ان پہ پھینکی تھی ان کو پکڑ کے باندھنے کے لیے، یہ جال دیکھ رہے ہو نا، یہ جال ان پر پھینکے تھے انہیں قید کرنے کے لیے، سب توڑ دیے۔ آج تک انبیاء اور ائمہ کو چھوڑ ایسا کوئی مجھے نہیں ٹکرایا، شیطان کو پریشان کر دیا۔ ان مردوں میں ایسی مثالیں بہت کم ہوں۔ صحیح معنوں میں عورت، اگر صحیح عورت، صحیح عورت کسے کہتے ہیں؟ جیسی آپ کو کربلا میں لگتا، شیطان کربلا میں، شیطان کس کا نام؟ کربلا میں شیطان نام ہے یزید، کربلا میں شیطان نام ہے ابن زیاد کا، کربلا میں شیطان نام ہے عمر سعد کا، کربلا میں شیطان نام ہے شمر کا، کربلا میں شیطان نام ہے ہرمز کا۔ لعن اللہ علیہ مجمعین قاطبہ، ایک ایک پہ اللہ کی طرف سے مکمل لعنت، یہ شیطان کے نمائندے کربلا۔ اب آپ دیکھیں پورے میدان کربلا جہاد کربلا، سب سے زیادہ عمر سعد کب بوکھلایا، کب پریشان ہو گیا؟ بنا شروع سے ہی جہاد عمر سعد کے حساب سے اس کے فیور میں چل رہا۔ ہاں شہدائے بنی ہاشم میں سے بعد نے جم کے مقابلہ کیا، وہ گھبرا ضرور گیا، لیکن ویسا جیسا جنگوں میں ہوتا۔ صحیح معنوں میں عمر سعد کی پریشانی تب تھی جب رباب کا اصغر میدان میں آیا، کس طرح گھبرا گھبرا کے ہرملا کے پاس آیا، وہ ابھی مسائل شروع ہونے والے۔ اور رباب کہیا تھا، رباب جملہ اسی لیے میں نے بیچ میں ہی کہہ دیا کہ شاید آخر میں سمجھانے کا موقع نہ ہو۔ رباب وہ جن کے لیے حسین کہہ دے، جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں حسین کا دل نہیں لگتا۔ سکینہ جیسا طوفہ بھی حسین کو رباب کے ذریعے سے ملا۔ تین بہنوں کے سلسلے کی آخری بہن، بڑی بہن کی شادی مولا سے ہوئی مہیا، درمیانی بہن کی شادی حسن مشتبہ سے ہوئی سلمہ جو میں پروا کہے، اور سب سے چھوٹی بہن کی شادی سلامہ آقا حسین سے ہوئی جو رباب کہے۔ 52 ہجرا میں یہ شادی ہوئی، 60 ہجرا میں کربلا کی طرف چلے، 8 سال میں اللہ نے 2 اولادیں۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ پہلی اولاد بیٹا ہو، تو شاید رباب کی بھی تمنا ہو، اگرچہ خاندان اہل بیت میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن حسین کی تو دعا عرش الہی تک جا رہی ہے نا کہ خدا بندہ مجھے تو بیٹی چاہیے۔ تو رباب سے پہلا تحفہ حسین کو سکینہ ملا، دوسرا تحفہ اصغر۔ اور میدان کربلا، ایک تو یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا، بس اب مصائب کو ملا کر ہی بات کرتا ہوں، ایک تو یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا، سب سے زیادہ عمر سعد پریشان ہوا تھا اصغر کے موقع، ہرملا کے بعد جو گیا، اور ابھی آپ سنیں گے مسائل۔ لیکن حسین بھی سب سے زیادہ اگر کربلا میں پریشان، عمر سعد کی پریشانی تو سمجھ میں آتی ہے، حسین جیسا صابر، وہ عباس ہو، اکبر ہو، اون ہو، محمد ہو، قاسم کے موقع پر نہیں، سب سے زیادہ حسین اگر پریشان ہوئے تو اصغر۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، حسین کی پریشانی کو آپ اپنے ایکشن سے ظاہر کریں گے۔ کل اعمال عاشورا میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، اور کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقوائہ و تسلیماً لامرہ۔ آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے، لیکن کربلا میں حسین نے جو یہ سات مرتبہ کہا تو اصغر کا گلا چھدا ہوا لاش تھا باپ کے ہاتھ میں، پریشان خیموں میں جاؤں کہ یہیں دفن کر، کسی اور شہید کی شہادت پہ آپ کو حسین اتنے پریشان نظر نہیں آئے. اور ایک تیسرا جملہ کہہ کے اصغر پہ تو پورا اشرا پڑا جا سکتا ہے، لیکن ادھر ہمارے ساتھ پریشان، ادھر حسین کی پریشانی، اور تیسرا اور آخری جملہ، اور ادھر سکینہ سب سے زیادہ پریشان. جس جملے پہ مصائب ختم ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں تو ہے، ابھی میری زبان پہ بھی آئے، لیکن سکینہ سب سے زیادہ پریشان. اماں ہر ایک بار مارا گیا، میرا اصغر دو بار مارا گیا. آپ سمجھ تو گئے کہ میں نے کس روایت کا حوالہ دیا. اب وہاں تک پہنچنا، 28 رجب سے بات شروع کرتا ہوں، 11 محرم کو کٹے ہوئے سر جمع ہونے تک بات کو لے جاتا ہوں. 28 رجب مرحوم غلام عسکری صاحب علی اللہ مقامہ اکثر یہ روایت پڑھتے، حسینی قافلہ مدینے سے نکلنے والا، سواریاں آ گئی، محمد و ہماریوں کے ساتھ سیدانیوں کے سواریوں پہ بیٹھنے کا وقت بھی آ گیا. حسین نے کنیز کے ذریعے پیغام بھیجوایا، زینب قافلہ تیار ہے، ساری سیدانیوں سے کہہ دو کہ اب گھر سے نکل کے اپنی اپنی سواریوں پہ بیٹھے. پیغام اندر گئے، جیسے ہی پیغام گھر کے اندر بیت الشرف میں پہنچا، ایک بار فاطمہ صغرا، یہ پرانے زمانے کے گھر ہیں، کون سے لق و دق حویلیاں یا محلات ہیں چھوٹے چھوٹے گھر. صغرا بابا کا پیغام سنا، کنیز آ کے یہ کہہ رہی ہے، اپنے حجرے سے نکل گیا، سیدھا رباب کے قریب پہنچا، کہا اما رباب ذرا ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دینا، کیونکہ ابھی تک صغرا نے صحیح معنوں میں اصغر کو دیکھا بھی نہیں. صغرا بیمار ہے، اصغر کی پیدائش کو دو ویک بھی نہیں ہوئے، تو بیماروں کو نیو بورن بیبی کے قریب نہیں آنے دے. ماں تو صغرا خود احتیاط کر رہی، کیونکہ اطمینان تھا کہ بیماری ہے، دن دو دن دس دن مہینہ دو مہینہ ٹھیک ہوں گی، اصغر کو میں ہی تو کھلاؤں گی اپنی گود. لیکن اب جو دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، تو ایک بار رباب کے قریب آئی، اما میں نے تو اپنے اصغر کو اچھی طرح سے دیکھا بھی نہیں، اب ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دے. رباب نے اصغر کو سکینہ کی صغرا کی گود میں دی. صغرا نے اصغر کو کلیجے سے لگایا، پھر کان پہ منہ رکھ کے جھمکا تھا. بچے بچیاں ایج کا تقاضا بھی یہی، اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی مجھے چھوڑ دو؟ ہمارے کانوں میں امام کا کلام پہنچے تو اثر نہیں ہے، لیکن وہ معصوم اصغر بہن کی فریاد سنی تو اس طرح بہن سے چمٹ گئے. کیا رباب نے کہا، اصغر بیٹا تیرے باپ کا حکم آ گیا ہے، مجھے سواری پہ بیٹھنا، آ میری گود. اصغر نے منہ پھیرا ہوا، صغرا کی گود میں منہ چھپائے ہوئے ہیں. حسین کا پیغام دوبارہ آیا، کنیز آ گئی. شہزادی آقا نے کہا دیر ہو رہی ہے، انتظار کیا جا رہا ہے، بیویوں سے کہے کہ باہر آ جائے. اب یہ دیکھ کر اصغر کی سگی خالہ ام نے فروا آگے بڑھی، آ میری گود میں، کبرا آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر اس طرح سے منہ چھپائے ہوئے بہن کی گود میں. حسین کا تیسرا پیغام آیا، زینب بہت دیر ہو رہی ہے، ہمیں مدینے سے جلد از جلد نکلنا. اب زینب خود آ گیا، اب زینب آخر میں زینب خود آگے آئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا. آج اصغر پھوپھی کی آواز پہ بھی توجہ نہیں دے رہا. اتنی دیر میں حسین خود بیت الشرف میں آ گیا. کہا زینب تمہیں تو پتا ہے کہ ہمیں مغرب سے پہلے مدینے سے نکلنا، اتنی دیر کیوں ہو رہی؟ تین بار میں نے پیغام دیا. زینب نے کہا بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا. حسین نے سنا، اب اصغر کے قریب آئے، بہن کی گود منہ چھپائے اصغر، حسین قریب آئے، اصغر کے قریب آ کے جملہ کہا، اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ بھی نہیں کرتا، میں تجھے صغرا کے بعد چھوڑ دیتا، لیکن کیا کروں جو جہاد میں کربلا میں کر رہا ہوں، تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی کامیابی کے لیے تیری ضرورت. یہ ये सुना अकबर ने, मेरी जरूरत है बाबा को, बाबा का जिहाद मेरी वजह से, एक बार तड़प कर और उछल कर बहन की गोद से बाप की गोद में आ गए और काफिला चला, करबला पहुंचा, आशूर का देना गया। एक एक करके हर मुजाहिद जाता है अपनी जान कुर्बान करता, यहां तक अकबर गए, कासिम गए, अब्बास गए, अब आखिर में कोई ना बचा खाली हुसैन। करीब के किले पे जाके खड़े हुए जिसे तल्ला ज़ैनबिया कहते, और एक बार दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, आवाज दी, हल मिन्ना सिरिन यंसुरोना, है कोई मेरा मददगार जो मेरी मदद को आए। सामने कहीं से जवाब तो ना आया, किले के पीछे खेमों से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन फौरन खेमा गांव में आए, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूं, ये रोना किस लिए? कहा कि भैया इधर तूने हल में नासिरिन कहा, उधर असगर ने अपने आप को गहवारे से जमीन करबला पे गिरा दिया। याद दिला रहा है बाबा, 28 रजब को मुझसे वादा करके लाया था करबला में मुझे भी जिहाद करना है, तो जब तक असगर जिंदा है हल में नासिरिन न कहना, तेरा एक नासिर असगर जिंदा है। हुसैन ने असगर को उठाया, कहा बेटा तेरे जरिए से मुझे इत्मान में हुज्जत करना, और इस तरह असगर को अबा के दामन में छुपा के ले चले। कि लश्कर यजीद ये ख्याल करने लगा हुसैन कुरान ला रहे हैं, और एक बार वो सारे जुमले आपने बहुत सुने हैं, मैं मुख्तसर करता हूं। एक बार असगर को इस तरह से लश्कर यजीद के सामने पेश किया और एक जुमला कहा, मेरा ये बच्चा बहुत प्यासा, इसकी मां का दूध भी सूख गया, तुम साहिब औलाद हो, लाओ ला के थोड़ा सा पानी इसको मिला दो। और फिर जमीन करबला पे लिटाया भी और फिर दोबारा गोद में लिया। तो असगर बेटा तुम हुज्जत खुदा के पोते हो, अपनी हुज्जत खुद इन पे तमाम करो, बस ये कहना था। असगर ने बाप की गोद में से अपना चेहरा लश्कर यजीद की जानिब किया और सूखे होठों पर सूखी जबान, वो नन्ही सी जबान, शशमाहे की नन्ही सी जबान सूखे होठों पे फेरना शुरू की। क्या अब्बास के नैजों में दुश्मन का खात्मा किया होगा? क्या अली अकबर की तलवार ने जालिमों का खात्मा किया होगा? अकबर की ये नन्ही सी जबान एक ऐसा इंकलाब बपा हुआ कि आप तो चाहने वाले फिर भी इतना नहीं रो पा रहे। लश्कर यजीद मुंह फेर फेर के रोने लगा और पहली बार उमर साहब इतना परेशान नजर आया। दौड़ा दौड़ा हर मुला के करीब आए, हर मुला इकता कलाम अल हुसैन, जल्दी से हुसैन के कलाम को काट दे, अगर थोड़ी देर और गुजरी मेरी फौज में बगावत हो जाएगी, सिपाही मेरे खिलाफ तलवार निकाल देंगे। कलाम अल हुसैन, हर मुला ने अपने तीरों को देखा, एक भाग का तीर भी था जो आदमी की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता, दो भाग का तीर भी था जो अरब में घोड़े की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता, तीन भाग भी का तीर भी था जो अरब में किसी दरख्त के तने में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता। तीन भाग का तीर निकाला जिसका अपना वजन, तीन भाल के तीर का अपना वजन असगर के वजन से ज्यादा है, एक बार कमान में लगाया, तीन भाल का तीर चलाना चाहता। उलमा एक जुमला कहते कि देखिए, जब भी आप कहीं पर तीर चलाएं, जितना छोटा टारगेट होगा उतना तीर का निशाने पे पहुंचना मुश्किल, जितना छोटा हो। असगर चश्मा है, असगर मेरी उन तमाम माओं से ये गुजारिश है जिनकी गोद में 6 महीने का कोई बच्चा आ चुका है, कितना नन्ना सा गला, निशाना खता क्यों नहीं हुआ? असगर तो खैर असगर है, हुसैन जैसे साबिर के सब्र को याद करें, अगर जरा भी हुसैन के हाथों में लर्जिश होती, जरा भी आका के हाथ कांप रहे होते, निशाना खता हो जाता, क्योंकि टारगेट इतना छोटा है कि हिल जाता तीर ना लगता। अल्लाह रे सब्रे हुसैनी, इस तरह से हाथों पे असगर को थामा है, मगर अभी तीर चला नहीं है, इधर हरमुला ने तीर चलाना चाहा, उसके हाथ कांपे, तीरों कमान जमीन पे गिर पड़ा, दोबारा उठा ली। हुसैन के हाथ नहीं कांप रहे हैं, हरमुला के हाथ कांपे हैं, दोबारा तीरों कमान। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। उसका दोस्त सनान करीब आया, कहा कि हरमुला अगर कोई मुझसे कहे कि आज अरब का सबसे बड़ा तीर अंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लूंगा। एक छोटे से बच्चे से डर गया, तीर नहीं फेंका जा रहा। हरमुला कहता है नहीं बच्चे की बात नहीं है, जैसे ही तीर चलाना चाहता हूं खेमे का पर्दा इस तरह से हिलने लगता है जैसे बच्चे की मां दरे खेमा पर खड़ी ये मंजर देख रही है। मां के सामने उसके बेटे को तीर मैं तो नहीं मार सकता। और इधर ये सुनना था, सनान ने हरमुला की आंखों पे हाथ रखा और तीन भाल का तीर चला, और चला तो इस तरह असगर के गले में ये तीर इस तरह पेवस्त हुआ कि दाएं तरफ से बाईं तरफ असगर का सारा कलेजा का गला, असगर का सारा गला छिपके रह गए। खून का फव्वारा बुलंद हुआ। आका ने अपने चुल्लू में खून लिया, आसमान की जानिब उछालना चाहते हैं। आसमान ने फरियाद की, आका ये बेगुनाह खून मेरी जानिब ना आए, कयामत तक कोई बारिश नहीं होगी। हुसैन ने चुल्लू को उल्टा करके खून जमीन पे फेंकना चाहा, अरे जमीन थर्रा उठी, जमीन ने फरियाद की, आका ये खून यहां ना आने पर कयामत तक कोई चीज पैदा नहीं होगी। अब हुसैन पहली बड़ी मंजिल कश्मकश की, हाथों में खून है, आसमान मना कर रहा, जमीन थर्रा रही, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने यह खून अपने चेहरे पे मल लिया। हुसैन की सफेद दाढ़ी असगर के खून से सुर्ख हुई। कहा कि नाना रसूल खुदा के सामने इस तरह जाऊंगा, नाना आपकी उम्मत ने मेरे असगर को इस तरह से मारा। और इसके बाद अब हुसैन असगर के गले से तीर निकालना चाहते हैं, जैसे अकबर के कलेजे की बर्छी असगर के गले से तीर, तीर पे हाथ रखा, जरा सा तीर हिलाया, दर्द और तकलीफ से असगर तड़प उठा। हुसैन ने दोबारा कोशिश की, एक जुमला का, असगर बेटा मुझे पता बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन शेरे खुदा अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, अब्बास जरी का भतीजा है, मैं तीर निकालता हूं, तड़पना नहीं। अब जो हुसैन ने तीर निकाला, असगर तो नहीं तड़पा, असगर का दम निकल गया, नन्ना खलाशा बाप के हाथों पर। और अब परेशान है, खेमे में लेके जाए कि लेके न जाए, सात मर्तबा आगे सात मर्तबा पीछे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिजन में कदा एक व तस्लीम ले अमरे। आखिर दो फैसले किए, पहला के मां को लाशा दिखाया जाए, दर खेमा पे पहुंचे, असगर का लाशा हाथ में है, रबाब के सामने ये लाशा पेश किया, एक जुमला का, या बुनैया मिसलों का यूनहर, अरे 6 महीने का तो जानवर भी नहीं मारा जाता, हाय मेरा चश्मा, किस तरह इस तीर से शहीद हुआ, पहला फैसला। और दूसरा फैसला, हर शहीद के लाशे की बेहुरमती होगी, मेरा असगर महफूज रहे, एक टीले के पीछे लाशा लेके गए, खाली हाथ वापस आ रहे। और खुद हुसैन ने जिहाद शुरू किया, मामला खत्म हो गया। 11 मुहर्रम आए, शहीदों के सर काटे जाने लगे, कटे हुए सर जमा किए गए। एक मर्तबा उमर साद ने ये सर देखे, कहा असगर का सर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। सिपाहियों ने कहा कि हमने इतना देखा था कि हुसैन ये लाशा लेके गए थे टीले के पीछे, खाली हाथ आए थे, ऐसा लगता है वहां कहीं दफन किया। अब वो जमीन तो बहुत बड़ी, कैसे ढूंढा जाए। शिमर ने कहा कि असगर का लाशा मैं ढूंढ के लाता हूं। और किस तरह ढूंढा, एक नैजा हाथ में लेके चला, जमीन में जगह जगह नैजा गाड़ता है और निकालता, नैजा गाड़ता है और निकालता है। अब जो नैजा गाड़ के निकाला, नोके नैजा पर शशमाहे का लाशा मुअल्लक नजर आ रहा। शिमर ने एक बार शशमाहे के लाशे को अपने एक हाथ में लिया, जेब से खंजर निकाला, असगर के गले पे खंजर रख के चलाया, در خیمہ پر جو جل چکا ہے وہاں سکینہ کھڑی ہے، فریاد کر رہی ہے پھوپھی زینب اما رباب، کربلا میں ہر ایک بار مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا دو مرتبہ مارا جا رہا ہے۔